الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا والنبي وشفينا وحبيبنا محمد المسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من السماء. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمه وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا توفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے الفت اور محبت ڈال دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین بھر میں جو کچھ ہے یعنی سارا مال اور مال و متع وہ اگر خرچ بھی کر دیتے تو بھی آپ جو ہے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے زور آور ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ لوگ مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ آپ کو کافی ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے، دوسرا ترجمہ یوں بھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنین کو بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو بھی اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو جہاد اور قتال کے اوپر برانگیختہ کیجئے، شوق دلائیے. اگر تم میں سے 20 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کے اوپر، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر لوگ جو ہے حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے اس حکم کے اندر تخفیف پیدا کر دیا، ہلکاپن پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تمہارے اندر اب کمزوری آ رہی ہے. پس اگر تم میں سے صبر کرنے والے، جمنے والے جو ہیں 100 ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے اوپر کی آیت کے اندر خاص طور سے اس بات کا تذکرہ تھا کہ اگر کفار کی طرف سے جو ہے صلح کی پیشکش کی جائے تو صلح کر لی جائے یا نہ کر لی جائے، تو اس میں خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، اور اس کے ماتحتی کے اندر ہو سکتا ہے کہ قیامت تک جو ہے جتنے بھی امیر المومنین ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے حاکم ہوں یا فوج کے جو لیڈر ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں تفسیر کی ہے. بعض علماء نے یہ خاص بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ خاص فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں کبھی بھی اس کے خلاف واقعہ پیش نہیں آیا. وہ کیا بات تھی کہ اگر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ کو صلح کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے کہ صلح کے لیے جب وہ خود ہی تیار ہو جائیں تو صلح کر لینی چاہیے. اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اندر اتنی قوت پیدا کرے فوجی اور اسلحہ کے اعتبار سے، قوت دفاع ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے جو اسلام کیے اور اللہ کے جو دشمن ہیں وہ مرعوب ہو جائیں، وہ آپ سے ڈریں اور خوف رکھیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب ان پر خوف طاری ہوگا تو وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اگر وہ صلح کرنے پر آ جائیں تو آپ صلح کریں کہ نہ کریں؟ تو اوپر حکم تھا فجنح لہا وتوکل علی اللہ، آپ بھی جو ہے صلح کے لیے تیار ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کر لیجئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دشمن بڑا شاطر چالاک ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو چند دنوں کے لیے ان کو دھوکہ دے کر یوں کہہ دے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، اور صلح کے درمیان میں جو ہے مثلا 2 سال کا وقت لے لیا، اب 1 سال میں ہم پوری تیاری کر لیں گے، جب پوری تیاری ہو جائے گی تو ایسی صورت میں دشمن جو ہے عہد شکنی کرتا ہی ہے، مسلمان عہد شکنی نہیں کرتا اور جائز بھی نہیں، اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں بہت. تو انہوں نے یہ سوچا ہو کہ 1 سال کے بعد جب پوری تیاری اور ہماری قوت ہو جائے گی تو ہم ایک دم سے ہم دھاوا بول دیں گے اور حملہ کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو گویا صلح اصل مقصد نہ ہو بلکہ خدا اور دھوکہ دینا مقصد ہو تو اللہ فرمائے دے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، خالی ایسے خیالات کی وجہ سے جو ہے یہ شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ کو کافی ہے، یعنی اگر وہ ایسا دھوکہ دیں گے اور غلط کام کریں گے اور اللہ کی حفاظت کریں گے، وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کے ذریعے آپ کی مدد کی، کہ جنگ بدر میں کہاں تھا مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند مسلمان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے ظاہری سبب تھا اس کے ذریعے تم کو فتح دی، آئندہ بھی اگر یہ دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دیں گے. چنانچہ پوری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ دشمن نے صلح کی ہو اور اس کے بعد دھوکہ دے دیا ہو. لیکن ہاں اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ حکم نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے صلح کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے حالات کو دیکھیں اور اس کے بعد صلح کریں، اور صلح کرنے کے بعد بھی چوکن نہ رہے، اور اگر وہ ایسا معلوم ہو کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے اوپر والی آیت کے اندر حکم آ چکا ہے کہ فَمْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ صَوَىٰ، کہ ان کے ساتھ اعلان کر دو کہ دیکھو ہماری تمہاری صلح تھی اور وعدہ تھا لیکن اب ہمیں انداز یہ ہو رہا ہے تمہاری بات چالوں سے یا تمہاری بات حرکتوں سے کہ تم دھوکہ دینا چاہتے ہو، لہذا ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا معاہدہ ختم، اب تم جانو تمہارا کام جانے، تم کو جو تیاری کرنی ہو تیاری کر لو. یوں اب اس کے بعد جو ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو آپ بھی ان کا دفاع کریں، ان کا مقابلہ کریں. اوپر کی آیت میں یہ حکم تھا. آگے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی کامیابی کی ایک اور خاص وجہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تھے اصل مدنی لوگ تھے ان میں آپس میں بڑے جھگڑے تھے. زمانۂ جاہلیت میں تو یہی تھا، صرف مدینہ کی بات نہیں ہے، پورا عربستان بلکہ پوری دنیا کے اندر یہی تھا کہ جو قوی ہوتا تھا وہ ضعیف کو لوٹ لیتا تھا اور دباتا تھا، ہمیشہ یہی تھا. تو وہاں بھی 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور ان کے درمیان تقریباً 100 سال سے لڑائی چلتی آ رہی تھی. ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو ہم مونچھ کو تاؤ دیتا تھا کہ دیکھو ہماری مونچھیں نہ ہو ہماری ناک نہیں کٹ جائے، جو بھی ہو ان سے بدلہ لے کے رہنا، بس تو اسی طرح چلتا تھا. اور اگر یہ تلاش کرو کہ اصل لڑائی کس کی بات پر تھی تو کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر جو ہے ایک کا باغ ادھر ہے، ایک کا کھیت ادھر ہے، ایک کا کھیت ادھر ہے، اب جو ہے جانور اس کا جانور اس کے کھیت میں گھس گیا اور کھا لیا تھوڑا سا، اب اس میں کون سا نقصان ہے، اب اسی پر لڑائی چل رہی ہے. تو بات تو اتنی سی تھی لیکن اب یہ لڑائی ایسی چلتی ہے سال ہر سال تک چلتی رہتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر دنیا بھر کا مال بھی خرچ کر دیں اور خرچ کرنے کے بعد 2 ایسی قوم کہ جن کے درمیان میں آپس میں مخالفت ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، اور عداوت بھی بہت پرانی ہو، تو آپ کتنا بھی مال خرچ کرو، کچھ بھی کرو، ان کی دعوتیں کرو، ان کی خوشامد کرو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل مل جائے اور بھائی بھائی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھا دیا کہ وہاں جب گئے تو جانے کے بعد جو ہے وہ اوس و خزرج جو ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ بھی سچے پکے مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی آپس میں شیر و شکر ہو گئے. تو کہاں تو لڑائی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اب جو ہے بھائی بھائی بن گئے. اور اتنا ہی نہیں، مدینہ مکہ مکرمہ سے اور اسی طرح دوسری جگہ سے جو مسلمان پریشان تھے جن کو مکہ مکرمہ بالکل تنگ کر رکھا تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ ایک غیر ملکی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا, خاص طور سے جو حالات بھی اچھے نہ ہوں, وہاں خود ہی معاشی اعتبار سے پریشانی ہو تو وہ دوسروں کو کہاں جو ہے موقع دیں گے, اور دوسرے کے آنے پر جو ہے کہاں ان کو ویلکم کہیں گے یہاں کی زبان میں, ظاہر بات ہے. لیکن مدینہ منورہ کے جو انصار تھے جو اصل مدنی لوگ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی, بھائی 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 بنا دیا کہ ایک انصاری کو کھڑا کیا اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو, چنانچہ حقیقت میں وہ بھائی ہو گئے, چنانچہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی. تو ہر ایک ایسے بھائی بن گئے کہ اپنے مال و متاع کے اندر ہر ایک کے اندر جو ہے حصہ انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا آدھا حصہ میرا آدھا حصہ. دیکھو لیکن صحابہ بھی ایسے تھے کہ وہ انہوں نے اکثر صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ یہی کہا کہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے اور محنت کر کے جو ہے اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو بھائی تھے مواخات بھائی تو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک کام کریں مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. چنانچہ بازار گئے اور جو ہے چند دنوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیسہ دیا جس کو کوئی حد نہیں. چنانچہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے, ان کی انتقال کے وقت ان کی چار بیویاں تھیں, ہر ایک بیوی کے حصے کے اندر ہی معلوم نہیں کتنے اس زمانے کے اعتبار سے لاکھوں ریال آئے تھے اس زمانے میں. تو یہ حقیقت یہی ہے, اور تجارت سب سے اچھی چیز ہے آمدنی کی, آدمی کو سب سے پہلے تجارت کرنی چاہیے, لیکن تجارت میں دو بات صدق ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہو, دو باتیں ہونی چاہیے سچائی اور دھوکہ, یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں تجارت جو ہے یہ دنیا نہیں ہے یہ دین ہے. اور دین بھی کیسا ہے معلوم, نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی فضیلت تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن التاجر الصدیق وہ تاجر جو بالکل سچا, صدوق کا لفظ ہے, جو بالکل سچا تاجر ہو قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا, مان نبیین و شہداء و صالحین, کتنی فضیلت ہے. یعنی نماز وغیرہ تو پڑھتا ہے فرائض ادا کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نوافی وافل نہیں کرتا, لیکن تجارت کرتا ہے, لیکن تجارت کیسے کرتا ہے سچائی کے ساتھ کرتا ہے, تو اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ مومن کو تجارت اختیار کرنی چاہیے. خیر تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر یہی فرماتے ہیں, تو ایک تو خود مدینہ کے جو لوگ تھے وہاں کے اصل مقامی ان میں آپس میں عداوت تھی, اس عداوت کو بھی اللہ نے دور فرما دیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر سے جو آئے تھے یعنی مہاجرین جن کا نام بعد میں رکھا گیا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو کتنی عزت دی, بہت زیادہ عزت دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شکل صورت کوئی اچھی نہیں تھی, کالے کلوٹے تھے, ہونٹ بھی بڑے موٹے موٹے تھے, صورت تو ایسی ہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکن اسلام کی وجہ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دی اور صحابہ نے ان کو کتنا اکرام کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اکرام میں, بولو یعنی غلام تھے لیکن ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ ہمارے سید آ گئے, ہمارے آقا آ گئے, ہمارے سردار آ گئے, یہ کہتے تھے. کیسی تعظیم ہے, تو یہ تعظیم کیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے. لیکن آج جو ہے آج یہی مسلمانوں کے اندر یہ تعلیم ہے کہ نہیں ہے, ہم خود سوچ لیں. ابھی تک جو کہ کفار کے ساتھ رہے تھے ان کے اندر بھی اچھوت ہے, تین قسم برہمن سب سے اچھے, اور اس کے بعد جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے, اور معلوم نہیں کیا کیا ہے, اور سب سے اخیر قوم جو ہے اچھوت سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ہے اسی طرح ابھی تک جو ہے قومیت کی بات چلا کرتی ہے, کون سے خاندان کا فلاں کا ہے, یہ فلاں ہیں. ارے یہ جتنے پیشے ہیں یہ پیشے تو صرف ذریعہ معاش کے لیے ہے, اس ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ جہاں جس کی تنخواہ اچھی ہے اسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے, کام کیسا بھی ہو, ڈسٹ بن اٹھانے کا کام بظاہر, روڈ صاف کرنے کا کام کہاں کوئی اچھا بظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی نہیں تنخواہ زیادہ ہے تو آدمی کرتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی حجامت کا کام کرتا ہے تو معلوم نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں, اسی طرح کوئی جوتا بنانے کا کام کرتا ہے تو معلوم نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں. تو یہ تو کفاروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ خرابی ہمارے اندر ایسی صلاحیت کر گئی کہ آگ تک جاتی ہی نہیں ہے, حالانکہ جانی چاہیے. مسلمان تو بھائی یہ کون ہے, مسلمان ہے بس, ہمارا بھائی ہے, ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. جب یہ تو حکم دیا نماز جیسی اہم نماز کے اہم عبادت کے اندر کہ سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ, کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں ہے, سید ہو تو بھی اور ادنا درجے کا کوئی آدمی ہو تو بھی, لیکن ہمارے درمیان میں سے یہ باتیں کہاں گئی؟ نہیں, ان کے ساتھ رہ رہ کر جو ہے یہ ایسی سرایت کر گئی کہ ابھی تک نکلنے کا نام نہیں لیتی. جیسے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ گو پرستی کی تھی, گائے کی عبادت کی تھی, تو ان کی طبیعت کے اندر وہ ایسی گھسی ہوئی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا, غرق کیا, اور غرق کرنے کے بعد یہ جانے لگے, اس جگہ دیکھا کہ مشرکین جو ہے کسی درخت کی یا کسی بت کی پوجا کرتے تھے. فوراً موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر دی, اجعل لنا آلہتن کما لہم آلہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو, ایسے خدا بنا دو, ان کے سامنے ہم بھی جھکنے لگے, نعوذ باللہ. تو کیوں, وہ پہلے سے ایک بات سرایت کر جاتی ہے, جلدی سے نکلتی نہیں, تو ان ساری خرابیوں کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر خطبے کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی ہے, کوئی گورا کالے پر بھی نہیں, کوئی احمر اصفر پر بھی نہیں, اور اسی طرح کوئی عرب عجم پر بھی نہیں. ایک عرب ہے, ایک عجم ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, سب برابر ہے. ایک گورا ہے, ایک کالا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, آپ نے فرمایا ان اتقاکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے جو متقی پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا, اللہ کے نزدیک مرتبہ اس کا ہے. چنانچہ بالکل ایسا ہی ہے, چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کر کے دکھا دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وہی کرام فرماتے تھے. دیکھو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت شریفہ کے تحت میں جو ہے مفتی صاحب نے بھی کئی باتیں لکھی ہے, لیکن ابھی موقع نہیں ہے ان کو ذکر کرنے کی. یعنی آج کل مسلمانوں میں جو ہے آپس میں اختلاف ہے, اور اختلاف تو بھائی اختلاف رائے تو ہوتا ہے, رائے کے اندر ضرور اختلاف ہوتا ہے. ایک آدمی کے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے, دوسرے کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے, لیکن ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ ہو, فساد ہو. اور سب سے بہترین اتفاق کی شکل یہ کہ آدمی واعتصم بحبل اللہ جميعا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی قرآن و حدیث کو تھام لو, قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے عمل کرو, تو پھر ایسی صورت میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا, سارے اختلافات دور ہو جائیں گے. لیکن عام طور پر یہ بات ہے نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی, یا ایھا النبی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں, یہ نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں بظاہر جنہوں نے آپ کی پیروی کی. تو جنگ بدر کے موقع پر جو ہے یہ 40 نفر کل, یعنی یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے تھے اور 40 افراد تھے, اور غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے آپ کو معلوم ہے 313 ہی تھے, لیکن 313 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فتح دے دی. تو حقیقت یہی ہے کہ خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے قتال کے متعلق کہ کتنے, اور حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو جہاد کے لیے شوق دلائیے. اصل میں یہ آیت کون سی ہے, یہ تو 64 والی آیت ہے. اسی صورت کی پہلے 15ویں اور 16ویں آیت کے اندر یہ حکم تھا, یا کہ اے مومنوں, تم جب جنگ کے موقع پر جاؤ, دشمن کے سامنے جاؤ, تو ایسی صورت میں پیٹھ مت پھراؤ, یعنی پیٹ پھرا کر مت بھاگ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير. وہاں بڑی سخت, اس سے اوپر کی آیتوں کے اندر جو ہے بڑی سخت وعید بھی ہے کہ جو آدمی دشمن کے ساتھ مقابلے میں جائے اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائے تو دو آدمی کو تو مستثنی کیا ہے, وہ تو الگ ہے, لیکن ان کے علاوہ اگر یہ دو وجہ نہیں ہے اور کوئی آدمی جنگ سے بھاگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھاگنا بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو بھائی ہم کب تک ان کے سامنے جمے رہیں؟ یوں مثلا ایک 10 آدمی ہیں اور ادھر 100 آدمی ہیں, تو کیا مقابلہ کریں؟ بظاہر انسان نہ کہتا ہے بھائی یہ 10 آدمی ہیں, 10 کے ساتھ مقابلہ ہو تو کریں گے. تو یہ حکم ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے, اصل میں چونکہ یہ ابتداء اسلام کا یہ حکم تھا, شروع میں صحابی کرام رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے, اور جو شروع میں جو صحابی تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا قوی, اتنا ضعیف, اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. کیا حکم دیا پہلے؟ کہ اگر تم میں سے 10 ہو اور وہ سامنے والے 100 ہوں تو بھی تم مقابلہ کرو, یعنی ادھر 1 اور ادھر 10, یعنی 10 ہو وہاں تک مقابلہ کرنا ہے. اسی لیے پہلی آیت میں فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں سے 20 جمنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے جو ہے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک آدمی جو ہے 10 تک ہو, سامنے والے 10 ہوں تو بھی اس کو بھاگنا جائز نہیں ہے, مقابلہ کرنا ضروری ہے. تو حقیقت یہی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے بلکہ آپ کے بعد بھی صحابہ نے عجیب عجیب جو ہے بہادری اور شجاعت دکھائی ہے. ایک طرف مسلمان صرف 1000 تھے, کفار 80000 تھے. کتنے تھے؟ 80000. تو ابھی مقابلہ کیا, اس کا مطلب کیا ہوا, ایک کے مقابلے میں کتنے ہوئے, ون کے مقابلے میں 80 ہوئے. غزوہ موتا کے موقع پر مسلمان صرف 3000 تھے. کتنے تھے؟ 3000. اور دشمن جو ہے وہ 200000 تھے. اب حساب لگاؤ کتنے آتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے کیلکولیٹ کیا, میں نے کہا دیکھوں تو صحیح. تو ایک آدمی کے مقابلے میں 66 آتے ہیں, یعنی مسلمان ایک اور دشمن جو ہے وہ ایک کے مقابلے میں 66 آتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور مسلمان جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ اگر ادھر سے ایک ہو ادھر 10 بھی ہو تو بھی مقابلہ کرنا ہے, تم کو پیٹ پھیرنا اور جو ہے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیوں, اس کی وجہ ہے, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ کیوں. من الذین کفروا, کفار کے مقابلے میں, بأنهم قوم لا يفقهون, اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں. کیا سمجھتی نہیں ہے بھائی, بات یہ ہے مومن کے دین میں آخرت ہوتی ہے. سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ آخرت. اور مومن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم جنگ میں گئے اور جانے کے بعد اگر ہم نے فتح پا لی, سبحان اللہ, فتح مقصود ہی ہے. مال غنیمت بھی کا فتح بھی ہو گئی اور اعلی کلمۃ اللہ بھی ہو گیا, دین بھی ان تک پہنچا دیا. اور اگر اتفاق سے ایسا نہیں ہوا بلکہ مسلمان مغلوب ہو گئے تو بھی کوئی بات نہیں, مسلمان شہید ہو گیا تو بھی مسلمان سمجھتا ہے یا شہادت کا مرتبہ مجھے مل گیا. اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شہادت کی اگر موت ہے تو کوئی ہمیشہ کی مجھے زندگی مل گئی, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا, زندگی بھر کے میرے جتنے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. تو اس لیے مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, جبکہ کافر کے سامنے اس میں سے کوئی ایک بات نہیں ہوتی ہے. اس کو تو ایک ہی بات ہے, اگر جیت گئے تو ٹھیک ہے, اگر جیت نہیں گئے تو ہماری زندگی بھی گئی, مال و متاع بھی گیا, سب کچھ برباد ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہاں اس دلیری کے ساتھ اور اس ہمت کے ساتھ وہ کہاں لڑے گا, وہ نہیں لڑ سکتا. اس لیے پہلے یہ حکم تھا. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا, آگے چل کر اللہ نے فرما دیا, اب ہم تم سے ہلکا کر دیتے ہیں, اب اس لیے کہ تمہارے اندر کچھ ضعف پاتے ہیں. اب حکم کیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان 100 ہو تو 200 پر غالب آئیں گے, 1000 ہو تو 2000 پر. گویا اب حکم یہ ہو گیا کہ 10 سے ہلکا کر کے اللہ نے 2 پر کر دیا, کہ دشمن اگر 2 ہیں تو آپ کو بھاگنا جائز نہیں, لیکن دشمن آپ سے 2 نہیں ہیں تو اسے زیادہ ہو جاتے ہیں. مثلاً ادھر مسلمان جو ہے 100 ہے اور ادھر جو ہے 210 ہے, تو اب اسی صورت میں ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. لیکن ادھر جو مسلمان جو ہے 100 ہے اور ادھر صرف 200 ہی ہے تو مقابلہ ضروری ہے, وہاں سے بھاگنا جائز نہیں. اگر آپ بھاگ جائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, آپ نے غلط کام کیا. یوں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الان خفف اللہ عنکم فعلم ان فیکم ضعفا. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا جو حکم تھا 10 کا مقابلہ کرنا, اس کے اندر تخفیف کر دی, اور تخفیف کر دی اب 2 پر حکم دے دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کچھ ضعف کو محسوس کیا. وہ ضعف کیا تھا؟ 2 باتیں ہیں. ضعف یہ ہے شروع کے اندر جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے دلوں کے اندر جو قوت تھی, جو جہاد اور جو ایمانی قوت تھی, وہ قوت بعد والوں میں نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرانے صحابہ جو ہے وہ خود ہی ضعیف ہو گئے, ان کی عمر بڑھ گئی. اب یہ نئے ہونے کی وجہ سے ایک بات, دوسری بات جب تھوڑے تھے تو اس وقت خدا تعالیٰ کے ذات پر پورا توکل تھا, پورا بھروسہ تھا, اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی. اور جب افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں, ہم بھی تو بہت ہیں یوں. تو آدمی کی نظر خدا کی ذات سے کم ہو کر اپنی طرف بھی آنے لگتی ہے, اس لیے بھی خدا کی نصرت کم ہو جاتی ہے. 2 بات نفسیاتی طور پر بھی ہے. وہ نفسیاتی طور پر کیا معلوم, جب کوئی بہت مشکل کام ہو اور اس مشکل کام کے لیے صرف چند لوگ ہو اور ان کو یہ دیا جائے کہ تم کو یہ کام کرنا ہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ ان کے اندر ہمت اور آ جاتی ہے اور ہر ایک سمجھتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے, ہمیں کسی طرح اس کو پورا ہی کرنا ہے. تو وہ چند آدمی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کام کو پوری طور پر انجام دیتے ہیں. یہاں جنگ کے اندر بھی یہی ہے کہ جب تھوڑے ہوں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنا ہی ہے, پھر وہ جم کے لڑیں گے. اور اس سے پہلے میں بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ مسلمان لڑتا کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، الہی کرمۃ اللہ کے لیے، اور اس کے دل میں پہلے سے ہے کہ اگر میں مر گیا تو میں ہمیشہ کی مجھے زندگی ملے گی، میری ایسا نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا. اور کافر تو سمجھتا ہے کہ مر گیا تو گیا، تو یہ ہے. لیکن ایک ہی کام، وہی کام اگر بہت ساروں پر تقسیم کر دیا جائے گا، کئی سارے لوگوں، زیادہ لوگوں پر، تو پھر ہر آدمی کے اندر ہمت بھی کم ہوتی ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری بھی کم سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ چلو میں نے کہ تھوڑا بھی کیا تو کیا بات ہے، یہ دوسرا بھی تو کر لے گا. دوسرا یہ بھی سمجھتا ہے کوئی میرے ہی ذمہ تھوڑی ہے کہ میں ہی کروں، چلو بھائی ٹھیک ہے وہ بھی کریں گے. تو اس لیے جب افراد جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو نفسیاتی طور پر جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک مقابلے میں دو ہوں وہاں تک تو تم بھاگنا جائز نہیں، لیکن دو سے زیادہ ہو پھر ایسی صورت میں تم کو اختیار ہے، تم مقابلہ کرو یا ان کے ساتھ صلح کر لو، جو کرنا ہو کر سکتے ہو. اسی لیے کلام پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سی مرتبہ چھوٹی جماعت جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، جو ہے اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے جو ہے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک آدمی ثابت قدمی رہے یوں اور یہاں جم کر رہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد پورا پورا ہو، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی. اور کافر لوگ اس سے بالکل خالی ہے، کافر اس کو جانتے ہی نہیں، نہ ایمان ہے، نہ نصرت الہی کا کیونکہ ان کی امید ہے، نہ ان کو یقین ہے. اس لیے یہ بات بھی ان قوم لا یفقہون کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، لیکن مومن اس بات کو سمجھتا ہے. اس لیے مومن جو ہے ہمیشہ جم کر لڑنے کے تیار ہو جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، ہمارے آقا سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کے متعلق کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں، اب حدیث میں ہے کہ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوبارہ زندہ کرے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں. یہ تمنا جب جو ہے ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمنا خود ظاہر کی ہے، تو جو ان کے سچے پیروی اور جو پیروکار اور جو سچے عاشق ہوں گے، ان کے دلوں میں کیا نہیں تمنا ہوگی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی تمنا نصیب فرماویں، اور اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرماویں، اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کی، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو یا دوسروں کے خلاف ہو، اس قربانی کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماویں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بھائی دو ہفتے کے درمیان میں ہالیڈے ہے، اس لیے شاید درس موقوف رہے، مدرسے میں چھٹی ہے.